صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عزادارہ نے مظلوم کربلا آج شام کو پشاور میں جو المناک حادثہ ہوا جس میں ہمارے بہت سے بھائی شہید ہو گئے ان سب کی ارواح طیبہ کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد، فقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صلوات محمد وآل محمد. برادران عزیز، ارشاد اقدس الہی ہے کہ کیا لوگ ہمارے بنائے ہوئے دین کے علاوہ اپنی زندگی کے لیے کسی دوسرے لائے عمل کی جستجو کر رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ کائنات کی ہر شے ہمارے قانون کے سامنے سرنڈر کیے ہوئے ہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری بارگاہ میں مسلم ہے؟ کیا کروں؟ میرا موضوع ہے کہ دنیا میں، ساری دنیا انسانیت کے لیے نجات کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اسلام کا راستہ. یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے جو آج یا کل صحیح ثابت ہوگی، لیکن فی الحال مسئلہ یہ ہے کہ میں کس منہ سے یہ بات کہوں. میں کس منہ سے یہ بات کہوں؟ جہاں مسلمان بے قصور لوگوں کو قتل کر رہے ہوں، دوہرا جرم کر رہے ہوں، ایک بے خطا لوگوں کو قتل کرنا، ایک خود خودکشی کرنا، دونوں جرم ہیں، اور ان کو یہ بشارت دی جا رہی ہو کہ تم یہاں آنکھ بند کی تم نے اور حوریں تمہارے استقبال کے لیے موجود ہیں. یہ حوریں بھی ہمارے لیے مصیبت ہو گئی. حوریں احمقوں کو اپنی گود میں تھوڑی لیں گی، حوریں پاگلوں کو اپنی گود میں تھوڑی لیں گی. میں ایسی بات نہیں کہنا چاہتا، میں اشتعال انگیز باتیں کبھی نہیں کہتا، لیکن آپ بتائیے اب میں کیسے آگے بات کروں؟ جب سامنے یہ صورتحال ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جاہل ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان جاہلوں کا استحصال اور ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم کیوں ماریں کسی کو، مزہ تو اسی میں ہے کہ انہی سے انہی کو قتل کروائیں، اور میں برابر یہ مجلسیں پڑھ رہا ہوں، اور میں صدق دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی ہیرو پیرو بننے کا شوق نہیں ہے، کہ میں وہاں بھی جانے کو تیار ہوں، میں کیا کریں گے، ماری ڈالیں گے زیادہ اور کیا کریں گے، تو جہاں اتنے مرے میں آدمی اور مر جائے گا، اس میں کون سی بات ہے، لیکن میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کس چکر میں ہیں، یہ آپ اپنے بھائیوں کو کیوں قتل کر رہے ہیں، ان کی کیا خطا ہے، ان کی کیا تقصیر ہے، اگر آپ کو قتل کرنا ہی ہے تو ان کو قتل کیجئے کہ جو یہ سازشیں کر کے آپ کو اور ہم کو لڑوا رہے ہیں، انہیں قتل کیجئے، اگر آپ کو قتل کرنا ہے تو ان لوگوں کو قتل کیجئے کہ جو روز بے قصور مسلمانوں کو فلسطین میں قتل کر رہے ہیں، جائیے خود کچھ بامبر بن کر جائیے، اسرائیل میں گھسنے کے بہت سے راستے ہیں، چلتے اور مجھ سے پوچھ لیے میں راستے بتا دوں گا آپ کو، کدھر کدھر سے آپ گھس سکتے ہیں، تو مارنا ہے تو ان کو ماریے جا کر جو آپ کی زمین کو چھیننے بیٹھے ہیں، یہ موضوع میں نے کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھا تھا کسی اور موقع کے لیے، لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے اشارہ کیے دے رہا ہوں کہ باقاعدہ پلاننگ ہے اس بات کی یہودیوں کی طرف سے، ہمیشہ سے ان کی سیرت یہی چلی جا رہی ہے، ہمیشہ سے نون تاریخ سے، جب سے تاریخ ہمارے سامنے ہے ان کی تاریخ چلی جا رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کو لڑایا ہے، ہمیشہ ایک دوسرے کو لڑا لڑا کر وہ کمزور کرتے رہے ہیں اور بیوقوف بناتے رہے ہیں، یہ موضوع بہت تفصیلی ہے، اس کے ڈیٹا میرے پاس موجود ہے، اس کے اعداد و شمار میرے پاس موجود ہیں، اس کے تفصیلات میرے پاس موجود ہیں، لیکن وہ اس مجلس میں نے شروع کر دیا تو پھر جو موضوع وہ کیسے پڑھوں گا، اب میں کیسے اپنی بات تک پہنچاؤں، کاش کہ یہ سی ڈی ان تک پہنچ جائے اور وہ سمجھیں کہ کون ان کو کھلا رہا ہے اور کس کے ہاتھ میں وہ کھیل رہے ہیں، یہ ساری یہودیوں کی سازش ہے، کیوں؟ چلیے موضوع چھڑ گیا، کیوں ہے یہ سازش؟ یہ سازش اس لیے ہے کہ ہم ہی وہ ہیں فقط، ہم ہی وہ ہیں فقط کہ جس نے ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا ہے، سمجھ رہے ہیں بات آپ، ہم ہی وہ ہیں کہ جس نے ان کو سبق سکھایا ہے، جس نے ان کی ناک رگڑی ہے، تو اب ان میں اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ وہ ہم سے براہ راست مقابلہ کریں، یہ ہمارے بھائیوں کو سمجھنا چاہیے، ہم ان کے دشمن سے لڑ رہے ہیں، ہم ان کے دشمن کی ناک رگڑ رہے ہیں، اور وہ ہم کو اس کی یہ جزا دے رہے ہیں کہ ہماری ہی جان لے رہے ہیں، بے حد بہرحال پوزیشن بڑی آکورڈ ہو گئی، میں کیسے اب یہ بات کہوں دنیا کے سامنے کہ اسلام ہی میں راہ نجات ہے، لیکن بس یہ کہ قرآن مجید میں کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان زمانے کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، زمانہ الٹتے پلٹتے پہنچے گا وہیں پر کہ جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، وہ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے لڑوانے کے لیے کہ ہم صحابہ، جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتے، میں یہاں ممبر سے کوئی جھوٹی بات تھوڑی کہہ سکتا ہوں، ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، کرتے ہیں ہم احترام، مگر ایک بات آپ سمجھ لیجئے، گڑبڑ آپ کی طرف سے ہوتی ہے، ہم نہیں گڑبڑ کچھ کرتے، ہم تھوڑی کچھ گڑبڑ کرتے ہیں، گڑبڑ آپ کی طرف سے ہوتی ہے، آپ کی طرف سے گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ اگر کہیں پر کوئی سرکاری فنکشن ہو رہا ہو اس میں معززین کو بلایا گیا ہو، عزت دار افراد کو بلایا گیا ہو، ہزار دو ہزار آدمی بلائے گئے ہوں، سب کے لیے پنڈال ہے، سب کے لیے سیٹس ہیں، لیکن آگے ڈائس کے پاس کچھ سیٹس ایسی ہیں، زیادہ نہیں، پانچ چھ سات آٹھ، جس پر لکھا ہوا ہے ریزرو سیٹس، محفوظ، یہ سیٹس محفوظ ہیں ڈگنیٹریز کے لیے، کچھ شخصیتیں ہیں جن کے لیے یہ سیٹس محفوظ ہیں. اب معززین تشریف لائیں چاہے جہاں بیٹھیں، سراخوں پر ہم ان کی جوتیاں سیدھی کریں گے، ہم ان کو شربت پلائیں گے، ہم ان کی خاطر کریں گے، ہم ان کی مدارات کریں گے. لیکن اگر کسی خوش آمدید نے ان لوگوں میں سے، وہ بھی معزز لوگ ہیں، بلائے گئے خالی معزز لوگ، ان لوگوں میں سے کسی خوش آمدید نے ان میں سے کچھ افراد کو اٹھا کر وہاں لا کر بٹھا دیا جو ڈائس کے پاس لگی ہوئی تھی سیٹ، جس پر لکھا ہوا تھا محفوظ نشستگاہیں، اور انگریزی میں لکھا ہوا تھا ریزرو سیٹس، اور پھر وہ لوگ آ گئے جن کی وہ جگہ تھی، اور ہمارے کسی والنٹیئر نے ہاتھ جوڑ کر ان سے کہا کہ سرکار یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو آپ کہیں ہماری بڑی توہین کر دی تم نے، تو ہمیں کرسی سے اٹھائے دے رہے ہو. تو سرکار ہم آپ کو کرسی سے نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ خود غلط کرسی پر بیٹھ گئے. ہماری کیا غلطی ہے بھائی، ہماری غلطی تھوڑی ہے، آپ خود غلط کرسی پر آ کر تشریف فرما ہو گئے. اس لیے ہم عزت و احترام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جگہ تشریف رکھیں. تو صحابہ کی عظمت ہے، صحابہ کی جلالت ہے، صحابہ کی منقلبت ہے، وہ سب مسلم ہیں، مگر صحابہ صحابہ ہیں، اہل بیت اہل بیت ہیں. پرابلم اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب اہل بیت کی وہ سیٹس کہ جس پر ریزرو لکھا ہوا ہے اور جس پر آئے تفسیر کی مہریں لگی ہوئی ہیں، وہاں لا کر آپ دوسروں کو بٹھانا شروع کر دیتے ہیں، تب مشکل آتی ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، ہر ایک کی جگہ معین ہے، اللہ سلامت رکھے. اگر میرا دل ایک طرف دکھ رہا ہے تو دوسری طرف یہ اللہ کا انتظام ہے، تو اس نے اس ملک میں ڈاکٹر طاہر القادری کا ایسا مقرر، عالم دین، معاملہ فہم، محب صحابہ اور محب اہل بیت پیدا کر دیا. کیوں ٹی وی پر پہلے کیسے کیسے پر اسرار پیغام آتے تھے، سمجھ رہے ہیں، پر اسرار پیغام آتے تھے، وہ صاحب وہاں سے کھسکے کسی صورت سے، ان کی جگہ پر اب وہ آیا کہ جو پاک ہے، طاہر ہے. اب کیوں ٹی وی کا رنگ بدل گیا، بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، ہم سب ان کے شکر گزار ہیں. اصغر در صاحب ہیں، اکبر در صاحب ہیں، یہ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کیا غلط بات کہی بھائی؟ بات وہی ہے کہ جو ڈاکٹر قاہر القادری صاحب نے فرمائی تھی، میں نے خالی اپنے الفاظ بدل دیے، اس لیے کہ کو یہ لگا کہ میں نے ان کا پوائنٹ چرا لیا. لیکن یہی بات تو وہ بھی کہہ چکے ہیں جسے میں نے شاید آپ کے سامنے، مجھے خیال نہیں رہا کہاں تک یاد رکھوں، شاید عرض کیا ہوگا، اس لیے کہ میں نے یہ بات عرض کی ہے. جب وہ تقریر کر رہے تھے جھنگ میں، جھنگ کو تو آپ سمجھتے ہیں کیسی جگہ ہے، جھنگ شریف، وہاں تقریر کر رہے تھے، ان پر ہاتھ ڈالنا آسان تھوڑی ہے، ان کی خود لاکھوں کی فالوئنگ ہے، لاکھوں افراد ان کے عقیدت مند ہیں، بڑا مضبوط آدمی ہے، وہاں تقریر کر رہے تھے. اس تقریر کا ویڈیو میں نے خود دیکھا ہے، اس میں صحابہ کرام کی تعریف کر رہے تھے، ٹھیک ہے کریں، ہمیں کوئی برا تھوڑی لگتا ہے، مگر صحابہ کرام کی تعریف کرتے کرتے جب کافی دیر ہو گئی تو ان کا کہ عزیزوں میں نے صحابہ کرام کی بہت تعریف کی اور اہل بیت اطہار کا ذکر میں نہیں کر سکا اور وقت کم رہ گیا ہے، تو بس میں چلتے چلتے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں، وہ انہوں نے اپنے الفاظ میں کہی، انہوں کہا کہ چلتے چلتے یہ سن لیجئے کہ صحابہ کرام کا سب سے بڑا مرتبہ یہ تھا کہ وہ رسول کے شانہ بشانہ رہا کرتے تھے، مگر اہل بیت اطہار کا مرتبہ یہ تھا کہ وہ رسول کے شانہ بشانہ نہیں رہتے تھے، رسول کے شانوں پر رہا کرتے تھے۔ دیکھا آپ نے سیٹ بدل گئی کہ نہیں بدل گئی؟ سیٹ بدل گئی نا۔ اہل بیت کی سیٹ کیا ہے؟ رسول کا کاندھا۔ اہل بیت کی سیٹ کیا ہے؟ رسول کی گود۔ اہل بیت کی سیٹ کیا ہے؟ کہ رسول سجدے میں ہے، نواسا پشت کے اوپر آ گیا، تو اب رسول اپنی مرضی سے نہیں رک رہے ہیں، ادھر سے جبرائیل آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد رسول کے ہاتھوں پر ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خدا کے رسول، اللہ کہتا ہے یہ نماز کس کی ہے، آپ کی ہے کہ میری ہے؟ رسول نے فرمایا میری کہاں سے، اللہ کی ہے۔ کہا تو اگر اللہ کی نماز ہے تو اللہ کہتا ہے کہ آج میری خوشی یہی ہے کہ جب تک یہ بچہ اپنی خوشی سے آپ کی پشت سے اتر نہ جائے، سجدے کی طرف نہ اٹھائیے گا۔ وہ بچہ کتنی دیر تک بیٹھا رہا؟ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، 70 مرتبہ رسول نے کہا۔ صحابہ کرام جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کا پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو وہ بار بار سر اٹھا کر دیکھتے تھے، وہ پیچھے سجدے میں رکھ لیتے تھے، تو ایک رکعت میں معلوم کتنے سجدے ہو گئے۔ میں یہ دیکھنے میں کہ یہ دیر کاہے میں ہو رہی ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں بھائی، صحابہ کرام اپنی جگہ پر ہیں، اہل بیت اطہار اپنی جگہ پر ہیں۔ بس اب میں کیسے سمیٹوں مضمون کو، مضمون بہت پھیل گیا ہے، اور ابھی میں ایک ہی پوائنٹ پر چل رہا ہوں کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کوئی طاقت اتنی بڑی نہیں ہے کہ جتنی بڑی طاقت ہے دین کی، بشرطے کہ یہ دین خالص ہو، اس میں نفس پرستی یا حماقت کی ملاوٹ نہ ہو۔ سرکار نے اسی لیے فرمایا ہے سارے مسلمان سن لیں، سنی اور شیعہ اپنی بھی کتابوں میں دیکھ لیں، ہماری بھی کتابوں میں دیکھ لیں، متعدد مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ من لا عقل لہ لا دین لہ، دین کا فیصلہ اس پر نہیں ہوگا کہ تمہاری داڑھی کتنی بڑی ہے، دین کا فیصلہ اس بات پر نہیں ہوگا کہ تمہارا پائجامہ کتنا اونچا ہے، دین کا فیصلہ اس بات پر نہیں ہوگا کہ تمہارا کرتا کتنا اونچا ہے، دین کا فیصلہ اس بات پر نہیں ہوگا کہ تم مسواک کر کر کے پچکاریاں تھوک رہے ہو، اس پر دین کا فیصلہ نہیں ہوگا، دین کا فیصلہ اس پر نہیں ہوگا کہ تم نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، دین کا فیصلہ اس پر نہیں ہوگا کہ تم نے روزے کتنے رکھے ہیں، یہ سب دین ہے اور یہ سب بے دینی ہے۔ اگر یہ سب کچھ عقل کے ساتھ ہے تو دین ہے، اور اگر عقل نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ جہاں بے عقلی ہوتی وہاں یہ مصیبت آتی ہے، جو آج عالم اسلام کے سامنے ہے۔ تو ایک تو بے عقلی نہ ہو، دوسرے نفس پرستی اور خود غرضی نہ ہو، خالص ہو دین، دنیا کی اس میں کہیں سے آمیزش نہ ہو۔ دین اور دنیا کا رشتہ کیا ہے، انشاءاللہ موقع پر میں اگر اب وقت ملا تو میں عرض کروں گا، کیونکہ یہ بہت اہم ٹکڑا ہے۔ اب آپ کو اگر دین کی طاقت دیکھنا ہے، شیعہ سنی سب بیٹھے ہیں، انشاءاللہ سب بیٹھے رہیں گے، سب آئے ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں۔ تو بدر میں اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی ہے، کتنے مسلمان تھے؟ 313، وہ بھی بےچارے بھوکے پیاسے، کھانا بھی نہیں تھا، کھجوریں کھا رہے تھے، خالی کھجوریں کھا رہے تھے، تلواریں بھی نہیں تھیں، گھوڑے بھی نہیں تھے۔ ادھر 700 اور 1000 کے بیچ میں مشرکین مکہ کا لشکر سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق، ٹرینڈ آرمی، شیر و سیراب، فتح کامیابی کا یقین لیے ہوئے، حالات ایسے نازک تھے کہ رسول کو سر سجدے میں رکھنا پڑا. اور تمام سنی بھائی بھی جانتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ پالنے والے یہ 313 اگر ختم ہو گئے تو پھر اس زمین کے اوپر 13 سجدہ کرنے والا کوئی رہنا جائے گا. بتوں کے سجدہ کرنے والے تو رہ جائیں گے, 13 سجدہ کرنے والا تو کوئی نہ رہ جائے گا. میرے نوجوانوں, میرے بچوں, سجدے ہی میں رسول پر وحی نازل ہوئی جو آج جو قرآن مجید میں آیت کی شکل میں موجود ہے, سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. رسول ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی, مسلمان کم ہیں تو ہوا کریں, بھوکے ہیں تو ہوا کریں, اسلحہ نہیں ہے تو نہ ہو, تلواریں نہیں ہیں تو نہ ہو, گھوڑے نہیں ہیں تو نہ ہو, خالص تو ہیں, دین کے لیے جنگ کر رہے ہیں نا. تو ہماری پیشین گوئی سن لیجئے گا, سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. یہ جو 1000 سپاہی آئے ہیں اور 700 کے بیچ میں, یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. اور جنگ ان لوگوں کو ہوگی کہ جن کے پاس ہتھیار, فتح ان کو ہوگی کہ جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے, گھوڑے نہیں ہیں, سامان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے مگر دین نہیں ہے. ان کے پاس کچھ نہیں ہے مگر دین ہے. کس کی بتاؤ بھی؟ ان 313 بدری صحابہ کرام نے پرخچے اڑا کے رکھ دیے, ڈھیر کر دیا ان کو. مشرکین مکہ کو جو سیر و سیراب تھے. اب بھائی کہاں تک دبا کے پڑھوں؟ حقیقت تو کہیں نہ کہیں بیان ہی کرنا پڑے گی. آج کل پاکستان کا میچ ہو رہا ہے کرکٹ کا زمبابوے سے, ہندوستان کا ہو رہا ہے آسٹریلیا سے. یہ پہلا میچ تھا جو اسلام اور مشرکین مکہ کے بیچ میں بدر کے میدان میں ہوا. یہ پہلا میچ تھا. اس میچ میں مشرکین کے 70 وکٹس گرے, جس میں سے 35 وکٹس فقط علی نے گرا لیے, اور 35 سب نے مل کر گرائے. تو اب بچوں مجھے بتاؤ, میں زیادہ کرکٹ کا دلچسپی نہیں لیتا ہوں, جو کبھی سرخیاں دیکھ لیتا, تفصیل تو میں پڑھتا نہیں ہوں. تو بدر کے میدان میں جو میچ ہوا اس میں مین آف دا میچ کون قرار پائے گا؟ اب بات کو سمیٹ کا مجھے یاد کرنا ہے. تو بدر میں جو میچ ہوا, سب پلیئر بہت اچھے کھیلے, فیلڈرز بھی بہت اچھی فیلڈنگ کی ہوں, بیٹسمین بھی بہت اچھے, بالر بھی بہت اچھے, مگر مین آف دا میچ مولا. اور جب یہ پوری سیریز ختم ہو گئی جنگ ہنین کے اوپر, جو رسول کی آخری جنگ تھی, تو جو مین آف دا میچ تھا وہی مین آف دا سیریز قرار پا گیا. یہ ہے دین کی طاقت. احد میں معاملہ گڑبڑا گیا. دیکھیں, میں کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو قرآن نے نہ کہی ہو. احد میں مسلمانوں کی ٹیم میچ ہار گئی. کوئی بات نہیں, ہار جیت تو وہی کرتی ہے. کچھ پلیئر بولڈ ہو گئے, کچھ پلیئر رن آؤٹ ہو گئے. ہوتا ہے بھائی, رن آؤٹ ہو گیا آدمی کیا کرے, ہو گیا رن آؤٹ. تو کچھ رن آؤٹ ہو گئے, کچھ بولڈ ہو گئے, اور میچ مسلمان ہار گئے. کیوں ہوا یہ؟ قرآن نے کہا, قرآن نے کہتا, میں ہرگز کبھی یہ بات نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے کہ احد میں جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا, بدر میں تم خالص تھے, یہاں یہ ہوا کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. احد کے میدان میں تمہاری تعداد زیادہ تھی مگر کچھ دنیا کے لیے آئے تھے, کچھ ہماری رضا کے لیے آئے تھے. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے, آتے ہو تو ہمارے ہو کر. اس لیے میچ ہار گئے, نو پرابلم, کوئی ایسی بات نہیں. اس کے بعد بس مجھے سب جنگیں تھوڑی جس کرنا ہے آپ کے سامنے. خیبر میں بھی معاملہ گڑبڑ ہو رہا تھا, مسلمان پلیئر رن آؤٹ ہو رہے تھے, مسلمان پلیئر رن آؤٹ ہو رہے تھے. کئی پلیئرز کے بعد ہمیشہ علی سلامی بلے باز ہوتے تھے, لیکن خیبر کے موقع پر رسول نے روک لیا کسی مسئلے سے. وہ رسول بیٹا جانے تو لوگ جلدی جلدی رن آؤٹ ہونے لگے, تو پھر علی کو بھیجا. سب لوگ لشکر لے کے جاتے تھے, علی سے جیسے کہا بڑھ جاؤ آگے, علی تیار ہو کر آگے بڑھے. سپاہیوں نے کہا ہم آ رہے ہیں, ہمارا انتظار کیجئے. آپ نے کہا کہ مجھے اللہ کے علاوہ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. سپاہی ابھی گھوڑوں پر بھی نہیں بیٹھے تھے کہ علی گھوڑے پر سرپٹ بیٹھ کر اور خیبر کی جانب روانہ ہو گئے. اور پھر دیکھیے, میں آپ کو دین کی طاقت بتا رہا ہوں, دین کی طاقت. امر کو مارنا سمجھ میں آتا ہے, مرحب کو مارنا سمجھ میں آتا ہے, انتر کو مارنا سمجھ میں آتا ہے. اے بھائی, ایک قلعے کا دروازہ, گھر نہیں کوٹری نہیں, قلعے کا دروازہ, وہ بھی اسٹیل کا دروازہ, لوہے کا دروازہ, اس کے اندر علی کی انگلیاں در آئیں, اس دروازے کو جھٹکا دے کر اکھاڑ لیا, اکھاڑ کر پیچھے پھینک دیا پتے کی طرح سے. اور آج بھی خدا غریب رحمت کے لئے مولانا بن نوری صاحب کو یہیں, سید محمد بن نوری بیچارے میرے بڑے دوست ہو گئے تھے, بہرحال جو ہوا وہ ہوا آپ کو معلوم ہے. انہوں نے مجھ سے خود بتایا کہ میں خاص ویزا لے کر گیا اور مولانا وہ در خیبر اب بھی پڑا ہوا ہے. مجھ سے خود بتایا انہوں نے کہ وہ در خیبر میں دیکھ کر آیا ہوں, اور کہا کہ ہم آٹھ لوگ تھے. آج مولانا بن نوری صاحب کو دیکھا ہوگا, میں تو بوٹ ہوں, وہ مطلب میں تو انگیاز میں بھائی پہلوان تھے. کہ لے ہم آٹھ آدمیوں نے مل کر اس در خیبر کو اٹھانا چاہا, تو اٹھانا تو الگ رہا, ہلا بھی نہ سکے. یہ بیان کیا مجھ سے خود, خدا ان کی روح کو غریق رحمت کرے. جی مولانا بن نوری صاحب نے کہا ہم آٹھ میں آدمیوں نے مل کر اس کو اٹھانا چاہا, تو اٹھانا تو الگ رہا, ہم ہلا بھی نہ سکے. میری زبان پر ایک جملہ آتے آتے رہ گیا, میں یہ کہتے کہتے رہ گیا کہ مولانا آپ اکیلے اسے اٹھا لیتے, آٹھ آدمیوں کی مدد کی ضرورت بھی نہیں تھی, بس اٹھاتے وقت یا علی کہہ دیا ہوتا. یہ کیسے لوہے کے دروازے کے اندر یہ انگلی آ گئی, کیسے وہ دروازہ اکھڑ گیا. کرکٹ کی بات ہو رہی تھی نا, آپ دیکھا کیجئے کبھی ٹی وی کے اوپر جب کوئی بالر وکٹ لیتا ہے کسی کا تو کیسے کیسے منہ بناتا ہے, بھیانک منہ, کیسے کیسے ہاتھوں کی شکلیں بناتا ہے, مسلس دکھاتا ہے, اپنی پاور دکھاتا ہے. ایک وکٹ اڑا لینے پر پاور دکھائی جاتی ہے, مسلس دکھائے جاتے ہیں. جس نے پورا در خیبر اکھاڑ لیا, جب اس سے کسی نے پوچھا کہ در خیبر آپ نے کیسے اکھاڑا, تو مسلس نہیں دکھایا, لیا یوں نہیں کیا. فرمایا کہ ما قلا تو بابا خیبر بقوت جسمانی یا بل قلا تو ہا بقوت ربانی یا, یہ ہاتھ میرا تھا مگر اللہ کی طاقت تھی کہ جو کام کر رہی. تو جب دین کے لیے انسان جنگ کرتا ہے تو اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہو جایا کرتی ہے. آپ کہیں گے تاریخ ہے پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, ہوگا نہ مانیے, جو کل کی بات ہے وہ تو مانیے گا. 1967 میں اسرائیل اور عربوں میں جنگ ہوئی, سیریا, شام, اردن, مصر ایک طرف, اتنے بڑے بڑے ملک جن کے پاس نیوی بھی، جن کے پاس ایئر فورس بھی، جن کے پاس پیدل فورس بھی، بہترین اسلحہ، بہترین ٹریننگ، وہ اتنی سی اسرائیل کی چڑیا اڑی ہے کیا اسرائیل اتنا سا ہے؟ اور چھ دن کے اندر اندر اس نے تینوں ملکوں کی فوج کا ستیہ ناش کر دیا، بیڑا غرق کر دیا، پورے سینائی ریگستان کو عبور کرتی ہوئی شرم الشیخ تک اسرائیل کی فوجیں پہنچ گئیں. کیوں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ میں تو جوانوں سے بات زیادہ کرتا ہوں بیٹا، یہ میرے بچے ہیں سب، اس لیے میں سے بات کرتا ہوں. کیوں ایسا ہوا؟ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ اسرائیل کا مقابلہ مصر سے تھا، اردن سے تھا، سیریا سے تھا، جن کو اپنے عرب ہونے پر فخر تھا، مسلمان ہونے پر فخر نہیں تھا. ایک طرف اسرائیل تھا، خدا کی قسم، معبود کی قسم کھائے کرتا ہوں، ایک طرف اسرائیل تھا، ایک طرف عرب نیشنلزم، ایک طرف اسرائیل، دوسری طرف عرب قوم پرستی. عرب قوم پرستی کے چیتھڑے اڑ گئے. چھ دن کے اندر عالم اسلام کی ناک کٹ گئی. تو نیشنلزم میں، قوم پرستی میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ دشمن سے ٹکر لے سکے. اتنی بڑی فوج جو تعداد میں اسرائیلی فوج سے کہیں زیادہ، ٹینک کہیں زیادہ مجموعی، ہوائی جہاز کہیں زیادہ مجموعی، کوئی کام نہ آ سکا. اس لیے کہ نیشنلزم کا بت مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. اور جب اسی اسرائیل نے حملہ کیا حزب اللہ کے اوپر، 37,000 فوج کے ساتھ، بہترین ٹینکوں کے ساتھ، جن کے یہ دعویٰ تھا کہ ٹوٹ ہی نہیں سکتے ہیں، جیسے خیبر والوں کو یہ غرور تھا کہ یہ دروازہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا. یہ بھی تو یہودی تھے، وہ بھی کمبخت یہودی تھے. تو جو فخر اور جو غرور آیا تھا وراثت میں، وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے یہ دروازہ کوئی بھی توڑ سکتا، لوگ کہتے ہیں کوئی ٹینک نہیں توڑ سکتا. ٹینک، نیوی، بہترین ایئر فورس، سب کچھ. حزب اللہ کے پاس کیا؟ کتنی تعداد؟ 3,000-4,000. ایک ہوائی جہاز نہیں، ایک ہیلی کاپٹر نہیں، ایک ٹینک نہیں، ایک بکتر بند گاڑی نہیں، کچھ نہیں. اے بھائی، آپ بتا رہے ہیں غلط کیا ہوں؟ حزب اللہ کے پاس کوئی فائٹر پلین تھا؟ کوئی ٹینک تھا؟ کوئی بکتر بند گاڑی تھی؟ کیا تھا؟ سڑے ہوئے پرانے اسلحہ، بے اسلحہ. ان کے مقابلے میں وہ ویل ٹرینڈ آرمی، دنیا کی موسٹ ایڈوانس اینڈ سوفسٹیکیٹڈ آرمی ہے اسرائیل کی. مگر جب انہوں نے حزب اللہ پر حملہ کیا تو حزب اللہ کے پاس وہ اسلحہ آ گیا تھا کہ جو نہ مصر کے پاس تھا، نہ شام کے پاس تھا، نہ اردن کے پاس تھا، اور نہ خود اسرائیل کے پاس تھا. وہ آ گیا اسلحہ دین کا. آپ بتائیں مجھے، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک دین کا اسلحہ آ گیا تو ٹینک دھرے رہ گئے، ہوائی جہاز کچھ نہ بنا سکے، نیول فورس کام نہ آ سکی. وہ چودھری صاحب جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری بش، اور ان کی اس وقت کی وزیر خارجہ، اب بھی ہیں وہ، مسز رائس، یہ بھی ہمارا مقدر ہے بھائی، یہ بھی ہمارا مقدر ہے. بچوں، بیٹا تمہیں انگریزی آتی ہے؟ ضرور آتی ہوگی. بش کے معنی کیا ہیں؟ لو اس کو بتائیے. ارے بیٹا، بش کے معنی ہے جھاڑی. رائس کے معنی کیا ہیں؟ بس یہ ہمارا مقدر ہے کہ دنیا کی حکومت ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے حکومت؟ ایک جھاڑی اور ایک چاول. تو وہ جھاڑی بھی حیرت سے دیکھتے رہے، اور وہ چھسوندر بھی جس کا نام ہے رائس، وہ بھی حیرت سے ہم اندر دیکھتے تھے، بڑی اکڑ اکڑ کے باتیں کرے، اب تو فیصلہ ہی ہو جانا چاہیے، اب تو فیصلہ ہی ہو جانا چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے فیصلہ ہی ہو جانا چاہیے. کون سی طاقت تھی؟ قسم کھا کر بتاؤ ایک مقدس بار کہاں بیٹھے ہو؟ صرف دین کی طاقت تھی. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، اور اگر مسلمان ہیں آپ تو آپ شک نہیں کر سکتے، شک کریں تو آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ انا جندنا نحن الغالبون، ہمارے لشکر کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ اس کا لشکر تھا. میں ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، بہرحال ہم کو تو یہی تعلیم دی گئی ہے. بھائی آپ بھی شاید ناگواری محسوس کریں کہ ہم تو اب بھی ان کو اپنا بھائی کہیں گے. کیوں کہیں گے اپنا بھائی؟ مجبوراً کہیں گے. خوارج سے نجم لگا پڑھ لیجیے، خوارج سے جب مولا علی کی جنگ ہوئی ہے تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ وہ خوارج کمبخت ظالم خونی بے رحم بھیڑیے جو مظلوم اور بے قصور عورتوں کا پیٹ چیر چیر کر بچے نکال نکال کر پھاڑ رہے تھے، پیٹوں کو اور بچوں کو دفاع کر رہے تھے. اسی پر تو جنگ ہوئی، تو تم یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ مگر مولانا نے اس وقت بھی کیا فرمایا جنگ میں؟ فرمایا آپ نے پڑھ لی نہیں لگا میں، فرمایا کہ اخواننا بغوا علینا. ارے بھائی یہ ہمارے ہی بھائی تھے جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی. یہ ہے مسئلہ. کیا کروں بتائیں؟ ان کو بتانا چاہتا ہوں عالم اسلام میں اس وقت دو ملک ہیں صرف. دیکھیں میرے مزاج میں شیعہ سننے بالکل نہیں ہے، ورنہ میں کہتا ہے ایک ملک ہے. میں تو حق کی بات کہتا ہوں. دو ملک ہیں فقط، صرف دو ملک ہیں جو امریکہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے، ایک ملیشیا ہے اور ایک ایران ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اب دیکھیں میں میرا شیعہ سنی تو نہیں ہے نا، میں نے انصاف سے کام لیا نا. ایک ملیشیا ہے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے، سنی ملک ہے ہمارا بھائی. ایک ایران ہے جو اس کو خاطر میں نہیں لا رہا ہے. ریپبلکن پارٹی جو اس وقت امریکہ میں حکمرانی کر رہی ہے، میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا ہوں لیکن اس وقت ضرورت ہے اس بات کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ میں کچھ اور پڑھ رہا ہوتا. ریپبلکن پارٹی کا سمبل ہے ہاتھی، ایلیفینٹ، اور ٹو پارٹی سسٹم ہے وہاں پر. دوسری پارٹی ہے ڈیموکریٹ، ان کا سمبل کیا ہے بتاؤ؟ ڈنکی، گدھا. ان کو کوئی اور سمبل ہی نہیں ملا بھائی. ارے بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، صحیح ہے بیٹا، معلوم ہے نا آپ کو. ریپبلکن پارٹی کا سمبل ہے ہاتھی. ہاتھی میرے ساتھی. اور ڈیموکریٹس کا سمبل ہے گدھا. جی اس وقت جو حکومت ہے ان کا سمبل ہے ہاتھی. ایک بات بتا دوں آپ کو، شاید آپ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو تو آپ سمجھ لیا، ہاتھی آدمی انسان سے بہت بڑا ہوتا ہے، کہ وہ انسان قابو میں کیسے آ جاتا ہے؟ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، یہ سب اس کی قدرت. دیکھیے آپ غور کیجیے گا، دنیا میں ایک اکیلا جانور ہاتھی ہی وہ ہے کہ جس کی آنکھوں کی پتلیوں میں اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ جب وہ کسی شے کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنے سے کئی گنا بڑی دکھائی دیتی ہے. پوچھ لیے کسی ہاتھی بان سے یا کسی زولوجی کے ایکسپرٹ سے، اس کی آنکھ میں یہ صفت ہے کہ اس کو چھوٹی شے بڑی دکھائی دیتی ہے. اسی لیے پریزیڈنٹ بش کو ایران بہت بڑا دکھائی دے رہا ہے. یہ ان کی خطا نہیں ہے، یہ ہاتھی کی خطا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کی خطا نہیں ہے، یہ ہاتھی کی خطا ہے. میں الحمدللہ ایران کا مخلص ہوں، مگر میں نے ایک نیا پیسہ بھی ایران سے نہیں لیا ہے سوائے اس دفعہ وہ مجبوراً میں پھنس گیا. ایران کے ایک عالم تشریف لائے تھے, آغائے لطف اللہ شافی کے نمائندے, وہ یتیم بچوں کے لیے $1,000 مجھے دے کر چلے گئے. دیٹس دا اونلی اماؤنٹ آئی ہیو ریسیو فرام اینی ایرانین پرسن آر گورنمنٹ. میں دیکھ کھل کے آپ سے بتا دیا, اب میں مجبور ہو گیا. مقدس عالم تھے, ان کا نہیں آغا نے بھیجا ہے, اور وہ یتیموں کے لیے میں کیسے انکار کر دیتا. ان $1,000 کے علاوہ نہ میں نے کبھی کوئی پیسہ لیا ہے نہ لوں گا, تو میں ممنون احسان نہیں ہوں, مگر جو بات ہے وہ میں کہوں گا. پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے ہمدرد ہیں. نہیں, وفا تو ہماری ہندوستان کے ساتھ ہے, لیکن وہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارے بھائیوں کا ملک ہے. مذہب کا بھی تو ایک ہوتا ہے, تو جتنے اسلامی ملک ہیں ان سب سے ہم کو ہمدردی ہے اور ہم ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں, اس میں کوئی بگڑنے کی کیا بات ہے. دیکھیے میں پوری ذمہ داری سر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. ابھی رجب میں گیا تھا ایران, ایران کو آزاد ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ پاکستان کب آزاد ہوا تھا؟ 60 برس پہلے. ہندوستان کب آزاد ہوا تھا؟ 60 برس, اس سے بھی زیادہ, 60 برس سے بھی زیادہ پہلے. میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, 60 برس پہلے. مجھ سے کہا گیا کیسے پڑھیے گا, میں بتا رہا ہوں. 60 برس پہلے ہندوستان آزاد ہوا تھا, پوری دنیا میں وہ لوگ کے جو غربت کی لائن کے نیچے ہیں, خط افلاس کے نیچے ہیں, ان کی تعداد ہے 60 کروڑ. کتنی تعداد ہے؟ 60 کروڑ ان کی تعداد ہے. 60 کروڑ میں سے 30 کروڑ اکیلے ہندوستان میں ہیں, آدھے غریب ہندوستان میں, آدھے غریب پوری دنیا میں. جبکہ دنیا کا ریچسٹ اور سب سے زیادہ مالدار ترین آدمی مکیش امبانی بھی ہندوستان میں, یہ تماشا دیکھیں. دنیا کا سب سے زیادہ مالدار آدمی مکیش امبانی, وہ بھی ہندوستان میں, اور 30 کروڑ آدمی خط افلاس سے نیچے, جن کے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, جن کے کھانے کے لیے اناج نہیں ہے, جن کے بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول نہیں ہے. بس اگر اسلام ہوتا تو یہ فرق نہ ہوتا. یہ کوئی یہاں پہ تھیوریٹیکل بات نہیں ہے. مولا علی 4.5 برس آپ کی حکومت رہی, 3-3 سول وارس کا سامنا کرنا پڑا. میں ایک مرتبہ عرض بھی کر چکا ہوں شاید آپ کے سامنے, اور یہ کرسچن رائٹر جارج اوڈاخ لکھ رہا ہے کہ مولا علی نے اپنے آخری خلافت کے آخری زمانے میں کوفے کی 900,000 آبادی میں اعلان کیا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں. سب جمع ہو گئے, اور جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے کہا کہ یہ مجمع جو میرے سامنے ہے اس میں میرے مخالف بھی ہیں موافق بھی ہیں, لیکن سب کو کہنے کی آزادی ہے. مجھے تمہارے درمیان 4.5 برس میں حکومت کرتے ہوئے, وہ بھی سکون سے نہیں, 3-3 جنگیں میرے اوپر ٹھونس دی گئیں, لیکن پھر بھی میں تم سب کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ میری پوری اسٹیٹ میں اگر تم میں سے کسی کو اطلاع ہو کسی ایسے آدمی کی جو مسلمان ہو یا کافر, جس کے رہنے کے لیے گھر نہ ہو, کھانے کے لیے اناج نہ ہو, پہننے کے لیے لباس نہ ہو, تو بتاؤ. اب معاف کیجیے گا, آج پاکستان میں یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ آٹا غائب, حالات ہیں, میں کوئی نہیں کر رہا, مگر میں بتا رہا ہوں آپ, جہاں اصلی حکومت ہوتی ہے وہاں غربت کا خاتمہ ہوتا ہے. اور ان دوستوں اور دشمنوں نے سب نے سر جھکا کر کہا کہ آپ کی حکومت سے غربت کا خاتمہ ہو گیا. کوئی آدمی نہ بھوکا ہے, نہ کوئی آدمی بے گھر ہے, نہ کوئی آدمی بے لباس ہے. جب سب نے یہ اقرار کیا, کہا کہ اب جھکی ہوئی نظروں کو اٹھاؤ, میرا یہ لباس دیکھو, میرا یہ کرتا, میری یہ قمیض دیکھو, یہ قمیض وہی ہے جسے مدینے سے پہن کر میں چلا تھا, میرا یہ لباس نہیں بدلا. تمہاری زندگی بدل گئی, میری زندگی نہیں بدلی. سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سے جاتے وقت میرا لباس بدل جائے تو میری امانت داری کے بارے میں تمہیں شک کرنے کا حق ہے. یہ ہے صحیح دین. یہی تو پرابلم ہے جو دنیا بوکھلائی ہوئی ہے. اس لیے کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ریلیجنز ہیں وہ مذہب ہیں, دین نہیں ہیں. مذہب میں ریچولس ہوتی ہیں, دین میں پورا سسٹم ہے جو آخرت کی مشکلوں سے پہلے دنیا کی مشکلوں کو حل کرتا ہے. اور اسی لیے آپ ایران کو دیکھیے, بس پانچ منٹ میرے پاس چار منٹ اور دے لیں. ایران کو آپ دیکھیے, میں آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں لندن میں تھا یا جرمنی میں تھا, کہاں تھا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, اب سے کچھ ہی مہینے پہلے آپ کیا تو آتا ہوگا, بڑا مشہور میگزین اکانومسٹ. اکانومسٹ کے ایڈیٹر نے ایڈیٹوریل میں یہ بات لکھی جس کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا کہ محمود احمد نژاد کی گورنمنٹ نے ایک ایسا کارنامہ, دیکھیں دشمن لکھ رہا ہے, مولا عباس صاحب گواہ ہیں تو میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, نہ میں جھوٹ کہتا ہوں, وہ لکھ رہا ہے دشمن کہ محمود احمد نژاد کی گورنمنٹ نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جو دنیا میں کسی نے نہیں کیا. اور وہ کیا کارنامہ, کہ پورے ایران میں سروے کر کے جتنے غریب لوگ تھے کہ ان کی طرف سے ایرانین آئل کمپنی میں گورنمنٹ نے شیئرز ڈال دیے. اب اس کا ڈویڈنڈ ان کو مل رہا ہے, اس لیے ایران میں غربت کا خاتمہ ہو گیا. پاکستان میں بڑی پرابلمس ہیں مگر میں تو کبھی مایوس نہیں ہوتا, انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے, اللہ نے چاہا, محبوب بڑا کریم ہے, انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن میں آپ بتانا چاہتا ہوں, پاکستان کی فوج بڑی مضبوط فوج ہے, بڑی دلدار فوج ہے, جیدار فوج ہے, لیکن آج بھی پاکستان کی حکومت بھی مانگ رہی ہے انہیں چودھری صاحب سے کہ F-16 ہم کو دے دیجیے, F-16 ہم کو دے دیجیے. وہ نخرے دکھا رہے ہیں دلہنوں کی طرح سے, ہوں نہیں کہہ رہے ہیں کسی صورت سے, کسی صورت سے ہوں نہیں کہہ رہے ہیں. اور کیا, حالانکہ ہوں کہنا ضروری ہے, اس لیے کہ لڑکی کا اگر کبھی عقد نہ ہوا ہو اور ورجن ہو باقرہ ہو تو خاموشی اس کی ذرا سمجھی جاتی ہے, لیکن اگر اسے کئی ایک نکاح سے پہلے ہو چکے ہوں تو اسے ہوں کہنا پڑے گی. سمجھ رہے ہیں آپ, تو ان کے تو کتنے دولہا اب تک ہو چکے ہیں مگر وہ ہوں نہیں کہہ رہے ہیں. آپ یہ بات یقین کریں گے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایران نے خود بغیر کسی کی مدد کے جو جیٹ فائٹرز تیار کیے ہیں جن کو فضا میں اڑتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس کے بارے میں گورنمنٹ آف ایران کا کہنا یہ کہ یہ F-16 سے کہیں زیادہ ایڈوانس ہیں, F-16 سے کہیں زیادہ آگے ہیں, اور اس میں ایک اسکرو بھی کہیں اور کا لگا ہوا نہیں ہے, سب میڈ ان ایران. جو کچھ بنا ہے وہ ایران نے بنا, بس وقت ختم ہو گیا. میں کویت میں تھا, کویت میں میں تھا تو ایران کے وزیر خارجہ کا متقی کی پریس کانفرنس واشنگٹن کی آ رہی تھی, وہ میں دیکھ رہا تھا. وہاں کے پریس رپورٹر ایرانی وزیر خارجہ کو پریشان کر رہے تھے, سوال پر سوال, سوال پر سوال, سوال پر سوال, اگر ایران نے حملہ کر دیا تو آپ کیا جگہ مجھے نہ کہنا, حملہ کر دیا تو کیا کر دیجیے گا, اسرائیل نے حملہ کر دیا تو کیا کر دیجیے گا, اسرائیل کو اسرائیل نہ کہا کیجیے, میں نے اس کو نیا نام دے دیا ہے. اب اسرائیل کو میں اسرائیل نہیں کہتا, میں اس کو امریکائیل کہتا ہوں, امریکائیل. اگر امریکائیل نے حملہ کر دیا تو آپ کیا کیجیے گا, اگر امریکہ نے حملہ کر دیا, وہ سنتے رہے مسکرا مسکرا کے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. بہت دیر کے بعد انہوں نے کہا, بس بات ختم ہو گئی, بہت دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ حضرات اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں, سارے سوالوں کا ایک جواب یہ ہے کہ ہم نے آپ کے منسٹری آف ڈیفنس کو, یہ میں نے خود سنا ہے بھائی, وہ اتنا بیٹھ کے پریس کانفرنس ہو رہی تھی, انرجی ہو رہی تھی, وہ انگلش بول رہے تھے خوب آسانی سے, کہا کہ ہم نے آپ کے منسٹری آف ڈیفنس کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے ایران پر حملہ کرنے کی غلطی کی تو ہم کیا کریں گے, اس لیے آپ اطمینان رکھیے کہ اب ہم پر کوئی حملہ نہیں ہوگا. انہوں نے مسکرا کر بس ایک جواب, اس لیے میں انہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اطمینان رکھیے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اطمینان رکھیے. یہ بھونکتا رہے گا, دانت ٹوٹ گئے اس کے, کاٹنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے, ورنہ جانتا ہے کہ ایران نے بھی کیا کیا تیاریاں کر لی ہیں. تو کیوں ڈر رہا ہے وہ ایران سے, کیوں نہیں ڈر رہا ہے سعودی عرب سے؟ سعودی عرب والے میں بھائی ہیں, مگر صاحب بات کر رہا ہوں, کیوں نہیں ڈر رہا ہے سعودی عرب سے, کیوں نہیں ڈر رہا ہے مصر سے, کیوں نہیں ڈر رہا ہے سیریا سے, کیوں نہیں ڈر رہا ہے اردن سے, کیوں نہیں ڈر رہا ہے اور کسی ملک سے, کیوں ڈر رہا ہے ایران سے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ایران کے پاس دین کی طاقت ہے, اور یہ وہ طاقت ہے کہ جس طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت, حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ نے دکھا دیا کہ جس کے پاس دین ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی طاقت ٹک نہیں پاتی. صلوات علی محمد و آل محمد. بس آج محرم کی آٹھویں سب ہے, 1429 ہجری کی. ابھی آپ نے اعلان سماعت فرمایا, ابو الفضل عباس کا عالم ابھی برآمد ہوگا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حسین نے عباس کو لڑنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ کیوں نہیں بتائیے؟ ابھی علمدار نہیں لڑے گا تو کون لڑے گا؟ شاعر نے کہہ دی ہے وہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ افسوس کے لڑنے کی اجازت نہ ملی, افسوس کے لڑنے کی اجازت نہ ملی. کس کو؟ عباس کو. افسوس کے لڑنے کی اجازت نہ ملی, ورنہ در کوفہ در خیبر ہوتا, یہ اکیلا جنگ جیت لیتا. اس لیے کہ اس کے بازوؤں بھی ربانی قوت دوڑ رہی تھی, اور حسین کا مقصد تھا مادی فتح حاصل کرنا نہیں بلکہ اسلام کو فتح دلا دینا, نظریاتی فتح. میں نے پرسوں پڑھائی کتاب میں کہ شب عاشور عباس بیٹھے ہوئے تلوار پر سیکل کر رہے تھے. اب ظاہر ہے کہ ایک بہادر انسان جب تین راتوں سے مسلسل معصوم بچوں کی آواز سن رہا ہوگا, ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے, ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے. بچیاں آ کر عباس سے بھی کہتی ہوں گی, تو امام کا جب ادھر سے گزر ہوا تو امام نے دیکھا کہ چہرے پر جلال ہے بہت زیادہ. کس کے چہرے پر؟ عباس کے. عباس کے چہرے پر بہت غیظ و غضب کے آثار ہیں, اور اسی جوش میں تلوار کو, یہ پرسوں ہی روایت نے پڑھی ہے, تلوار کو سیکل کر رہے ہیں. مسئلہ ایسا تھا کہ حسین نے بھی کچھ نہیں کہا, آئے زینب کے خیمے میں, کہا بہن بہن عباس کو بہت غصہ ہے, عباس کا چہرہ لال ہو رہا ہے, عباس تلوار پر سیکل کر رہا ہے. بہن میں کچھ نہیں کہہ سکا, تم سے بہت محبت کرتا ہے, تم جا کر ذرا عباس کا غصہ ٹھنڈا کرو اور بتاؤ کہ ہم کربلا کیوں آئے ہیں. میں نے پڑھا ہے کہ وہ عالم تھا شہزادے کا, میرے مولا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, آپ جانتے ہیں میں آپ کا دیوانہ ہوں, آپ جانتے ہیں میری مدد کیجیے گا ہر موقع پر, قبر میں مجھے چھوڑ نہ دیجیے گا, حشر میں بھی میرے کام آ جائیے گا, میں آپ کا غلام ہوں, وفادار غلام ہوں آپ کا. زینب آئیں, عباس اتنا جوش میں تھے کہ زینب کے آنے کی عباس کو خبر نہیں ہوئی, اسی طرح سے سیکل کرتے رہے. یہاں تک کہ شہزادی نے کہا عباس عباس عباس, اب شیر نے چہرہ اٹھایا گا, شہزادی آپ تشریف لے آئیں, فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہا بھیا اتنا غصہ مناسب نہیں ہے, کل تمہیں جہاد کی اجازت نہیں ملے گی. اب آپ یہ سمجھیے, وہ شجاعت تو آپ کو عباس کی معلوم ہے, اس مرحلے کو بتائیے مجھے کہ ایک بہادر انسان جس کو یہ بھروسہ ہو کہ میں تنہا یہ جنگ جیت لوں گا, اس کی بہن آ کر یہ کہے کہ تمہیں جہاد کی اجازت نہیں ملے گی، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور وہی ہوا اسی مرحلے پر بار بار عباس آئے کہتے ہیں کہ آقا آقا آقا، یہ بھائی وہ ہے جس نے بھائی کو کبھی بھائی نہیں کہا، یہ بھائی وہ ہے کہ جس نے بھائی کو کبھی بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہتے رہے، اپنے کو غلام کہتے رہے، آقا آپ جہاد کی اجازت، آقا آپ جہاد کی اجازت، آقا آپ جہاد کی اجازت، سب ختم ہو گئے، ایک علی اکبر رہ گئے۔ کہا مولا آپ تو جہاد کی اجازت دیجیے، سنتے رہیے گا۔ امام نے کہا کہ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ کہا ہاں علمدار ہوں نہیں، علمدار تھا، اب وہ لشکر کہاں رہ گیا جس کا علمدار تھا؟ ایک بات آپ کو بتا دوں میں، ذرا آج ہی میرے ذہن میں آئی ہے، 124,000 رسول گزرے ہیں نا، انبیاء گزرے ہیں نا، اس میں 313 مرسل ہیں۔ آپ جب کہیں رسول تو کون آپ کے ذہن میں آئے گا؟ حضرت عیسیٰ، وہ بھی رسول تھے۔ حضرت موسیٰ ذہن میں آئیں گے، حضرت ابراہیم ذہن میں آئیں گے، کیونکہ رسول ہونے میں کوئی شک ہے؟ وہ بھی رسول تھے۔ مگر جب رسول کہا جائے گا تو سوائے حضرت ختمی مرتبہ کے، پیغمبر اسلام کے، اور کسی کا تصور آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ ہمارے 12 امام ہیں نا، اگر کوئی آپ سے کہے ارے امام سے تو ڈرو، تو کس امام کا تصور ہوگا آپ کو؟ آخری امام، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جب فقط رسول کہا جائے گا تو آخری رسول جس پر رسالت ختم، جب امام کہا جائے گا تو فقط آخری امام جس پر امامت ختم۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو ہمیشہ اس کا خاتمہ جس پر ہوتا ہے، ختم کرنے والا، اس کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ اسلام میں کتنے علمدار گزرے ہیں، لیکن جب آپ علمدار کہیں تو کس کا تصور آئے گا؟ کیا جعفر کا تصور آئے گا؟ کیا حضرت عبداللہ بن رواحہ کا تصور آئے گا؟ کیا مولا علی کا تصور آئے گا؟ بالکل نہیں، صرف عباس۔ اس لیے کہ علمداری کا حق ادا کر دیا، ختم ہو گئی علمداری عباس کو۔ تو مولانا نے کہا تمہیں لشکر کے علمدار ہو؟ عباس نے کہا وہ لشکر کہاں ہے؟ کہا نہیں، ایک بات اور بھی ہے۔ اب آپ سن سکیے تو سنیے بھائی۔ امام نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ بیویاں تو فریموں کے اندر ہیں، تمہارے کاندھے پر یہ اونچا عالم ہے، بیویوں کی نظر اس کے پھریرے پر ہے، جب تک یہ پھریرا ان کو دکھائی دے رہا ہے خیموں کے اندر سے، ان کو اطمینان ہے کہ کوئی ہمارا کچھ بنا نہیں سکتا۔ اگر یہ پھریرا نظروں سے اوجھل ہو گیا تو بیویوں کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کو بے کسی کا احساس ہوگا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک چھوٹی سی بچی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، اور آنے کے بعد کہا چچا آپ کو میرے یہ سوکھے ہوئے ہونٹ نہیں دکھائی دے رہے ہیں، یہ زرد رخسار نہیں دکھائی دے رہے ہیں، کیا آپ کی یہ پیاری بھتیجی پانی پانی کہتے ہوئے ہلاک ہو جائے گی؟ عباس نے کہا مولا یہ باتیں مجھ سے نہیں سنی جا رہی ہیں، مجھے آپ جنگ کی اجازت نہیں دیتے، کم سے کم پانی لانے کی تو اجازت دیجیے۔ حسین نے سر جھکایا، عباس نے سکینہ سے کہا جا بچی مشکیزہ لے کر آ، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ پیاری پیاری بچی دوڑتی بھی گئی اور سوکھا مشکیزہ لے کر آئی، عباس نے مشکیزے کو علم میں باندھا، اور آنے کے بعد نیزے سے حملہ کیا، اور پہلے ہی حملے میں 80 لاشیں تڑپی، اور عباس نے فرات میں گھوڑا ڈالا اور لجام ڈھیلی کر دی فرات گھوڑے کی کہ پانی پی لے، فشال الفرس، تاریخ کے الفاظ ہے، فشال الفرس، گھوڑے نے پیاسا تھا بے انتہا، مگر فرات کے پانی سے منہ اٹھا کر عباس کو پلٹ کر دیکھا، کیا مطلب؟ میرے شہ سوار میں پانی اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک آپ نہ پی لیں۔ اے بھائی جہاں گھوڑا اتنا وفادار ہو کہ عباس کے بغیر پانی نہ پی رہا ہو، وہاں عباس پانی پی سکتے ہیں سکینہ کے بغیر؟ اسی لیے چلو میں پانی لیا اور پانی لے کر پھینک دیا، مشکیزہ بھرا، کاندھے پر رکھا، بس زدہ رانے حسین مجلس ختم ہو رہی ہے، لے کر خیام حسینی کی طرف چلے، شم نے اعلان کیا کہ سپاہیوں جانے جاتی ہیں تو جائیں، سر کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، مگر یہ پانی حسین کے خیموں تک پہنچنے نہ پائے۔ لشکر نے گھیر لیا، عباس کو علم بھی بچانا ہے، مشکیزہ بھی بچانا ہے، جہاد بھی کرنا ہے، صفوں کو توڑتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ہم عباس کو بغیر مکر کے اب روک نہیں سکتے. ایک شخص آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اس نے عباس کے دہنے ہاتھ پر وار کیا، عباس کا ہاتھ کٹ گیا. عباس نے بائیں ہاتھ سے جنگ شروع کر دی. ایک شقی اور آگے بڑھا، اس نے درخت کی آڑ سے عباس کے بائیں ہاتھ پر وار کیا اور بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا. عباس کا لقب ہے باب الحوائج، عباس کا لقب ہے باب المراد. ارے جس کا خود لقب ہے باب الحوائج، جہاں لوگوں کی تمنائیں پوری اللہ کرتا ہے، جہاں لوگوں کی مرادیں بر آتی ہیں، جب اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو اس نے بے کسی سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہم انا اطفال الحسین عطشان، میرے معبود حسین کے پیارے پیارے بچے بے کسے ہیں اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، میرے ہاتھ کٹ گئے، کسی صورت سے یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے. مگر ابھی عباس سے دعا کر رہے تھے کہ ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور مشک سکینہ توڑتا ہوا عباس کے سینے کے پار ہو گیا. بس زدران حسین زحمت آپ کی ختم ہو گئی. تھوڑی دیر میں ایک شقی آگے بڑھا، اس نے کہا عباس بڑی شجاعت سے لڑ رہے تھے، اب لڑو. کہا کہ آیا اس وقت جب میرے ہاتھ کٹ گئے، اب میں کیا بتاؤں، اس کے ہاتھ میں گرز گنا بار تھا، بہت بھاری گرز تھا، وہ گرز اس نے عباس کے سر پر مارا. عباس کا سمجھا نہ گیا، عباس گھوڑے سے زمین کی طرف چلے. بس مجلس میں ختم کر رہا ہوں ذاکر کے ذکر کے اوپر. ایک ذاکر عاشق ابو الفضل العباس تھے، وہ مجلس کو اس وقت تک ختم نہیں کرتے تھے جب تک مولا عباس کی مصیبت کو بیان نہ کر لیں. ایک روز خواب میں دیکھا کہ مولا تشریف لائے ہیں اور آ کر کہنے بھائی تو سب کے مصیبتیں پڑھتا ہے، میرے مصائب نہیں پڑھتا. کہا مولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے مصائب پڑھے بغیر تو میں مجلس ہی ختم نہیں کرتا. کہا کہ ہاں ساری مصیبتیں پڑھتا ہے مگر ایک مصیبت نہیں پڑھتا. کہا مولا وہ کیا مصیبت؟ کہا کہ حسین کا جو سپاہی بھی گھوڑے سے گرا، کم سے کم ہاتھ موجود تھے کہ گرتے گرتے اس نے ہاتھوں کا سہارا لے لیا اور میرے تو ہاتھ بھی کٹ چکے تھے، سر گر سے پھٹا ہوا تھا، اس عالم میں میں گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آیا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.